من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقال الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ابھی آج سے شروع ہونے والی اس مجلس کے ساتھ تقریباً چار مجلسیں تقریباً پے در پے، جس سے انشاءاللہ خطاب کی سعادت حاصل ہوگی. اور اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک نظریہ رکھا تھا، وہ یہ کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق پر اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر اور ان کی یاد پر اس اعتبار سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں اور باقاعدہ ایک انالیسس پرفارم کریں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد کے حوالے سے جو کچھ بیان کرتے ہیں اس میں کتنا کچھ امام حسین سے آتا ہے اور کتنا کچھ ہمارا خود ساختہ ہے، اور کیا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عزاداری کے عنوان سے جو کچھ بھی ذکر کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ایکٹس پرفارم کرتے ہیں اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق خود امام حسین اور اہل بیت سے کتنا ہے. تو آپ میں سے کئی حضرات نے اس نظریے کو کافی قبول کیا اور میرا خیال ہے کہ ایک لاجیکل سی بات ہے. تو اس حوالے سے میں نے تین چار مجالس اس عنوان سے ترتیب دیں کہ امام حسین علیہ السلام کو فوکل پوائنٹ رکھتے ہوئے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے کلمات، آپ کی گفتگو، آپ کی دعائیں، ان کو فوکل پوائنٹ رکھتے ہوئے اس کے گرد خصوصیت کے ساتھ کلام مجید کی آیتوں کو ایڈ کرتے ہوئے کہ ایک نظریہ ہم کم از کم بنیادی سطح کا صحیح لیکن اخذ کر سکیں تاکہ ہمیں وہاں سے عزاداری کے عنوان سے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کی زیادہ حقیقت اور معنویت تک پہنچ سکیں، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے واقعاً فائدہ مند ثابت ہو، نہ یہ کہ ہم اتنا وقت بھی صرف کریں، اتنا مال بھی صرف کریں لیکن اس کے بعد ہم خدا کی بارگاہ میں تقریباً خالی ہاتھ ہو جائیں. کیونکہ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا ہمیشہ صحیح چیز کو اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے. اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو خدا پر واجب ہے کہ میرے کام کو قبول کر لے، بلکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس بات کو اچھے طریقے سے توجہ کروں کہ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا قبول کرتا ہے اور وہ کیا ہے جسے خدا قبول نہیں کرتا. تو دو بنیادی نظریات ہیں جہاں سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اگر عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری رگ حیات ہے، اور یقیناً اگر عزاداری کو تشیع سے نکال دیا جائے تو تشیع میں تقریباً پھر یعنی عملی اعتبار سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کس اعتبار سے؟ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو حقیقی شیعہ ہیں، یعنی حقیقی شیعہ کو اگر آپ کسی جزیرے میں لے جا کر کسی قید میں بند کر دیں اور اسے کسی کام کے کرنے کا موقع نہ دیں تب بھی وہ ترقی کرے گا، وہ ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن مجھ جیسے جو عام افراد ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی بنیاد عزاداری سید الشہداء ہے، اس کو آپ ہٹا دیں تو ہمارا مکتب تربیت ختم ہو جاتا ہے. اب اس میں دو سوالات ہیں کہ جہاں سے میں اپنی بات کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پہلا یہ کہ عزاداری کی شکل کیا ہونا چاہیے، عزاداری میں ہم کن کن چیزوں کو انکلوڈ کریں، کن باتوں کی طرف توجہ نہ کریں. ایک امر اگرچہ کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میں کنٹروورشل باتوں پہ کبھی بھی بات نہیں کرنا پسند کرتا، لیکن صرف ایک کیونکہ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہاں کے کیا حالات ہیں، لیکن پاکستان میں جیسے میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں پورا محرم کا مہینہ صرف اس بات پر گروپس اور میسیجنگ اور بحث اور مباحثے ہو رہے ہیں کہ مہندی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، زنجیر لگنی چاہیے کہ نہیں، قمع ہونا چاہیے کہ نہیں. یعنی پورا محرم کا مہینہ جو ہے وہ شیعہ آپس میں اسی بات میں لڑ بھڑ کے صرف کر رہے ہیں. اب یہ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے. اگر ایک لاجیکل وے میں ہم اس بات کو جائزہ لینے کی کوشش کریں عزاداری میں کیا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، یہ اس کے لیے مجھے امام حسین کے پاس جانا پڑے گا یا اہل بیت کے پاس جانا پڑے گا. فار ایگزامپل امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہمیں ملتا ہے کہ اے میرے شیعو، جب بھی تم پانی پینا تو میری پیاس کو یاد رکھنا. یعنی یہاں سے ہمیں ایک بات ملی کہ اس امام حسین کی پیاس کی یاد کو قائم رکھنا، باقی رکھنا عزاداری کا ایک حصہ ہے. ہمیں یہ جملہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب تنہا رہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، اور آپ نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا جبکہ وہ ان کے لاشیں صحرا میں بکھرے ہوئے تھے، کہ آپ نے کہا کہ اے میرے شیرو، اے میرے مجاہدو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اب تم حسین کی پکار پر جواب نہیں دیتے. امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کی صدا استغاثہ عزاداری کا حصہ ہے. تو آپ عزاداری کے اگر ڈفرینٹ چیک باکسز میں ٹک لگانا چاہیں تو اس طریقے سے لگیں گے نا، کہ عزاداری کے عنوان سے کن کن چیزوں کو باقی رکھنا ہے، امام حسین کی اور حرم کی پیاس کو باقی رکھنا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ شام میں وہ سلوک کیا گیا کہ جس طریقے سے ترک اور عجم کے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس بازار کی اس مظلومیت کو باقی رکھنا حصہ عزاداری ہے. تو عزاداری ہم اس طریقے سے پروان چڑھے گی نا، نہ کہ ہم ان ایشوز پر بحث کرنا شروع ہو جائیں کہ جو سرے سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. یعنی ہمیں کہاں سے کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ جس میں مہندی اور شادی کا ذکر ہے؟ ہمیں کہاں سے کوئی ایسی روایت ملتی ہے جس میں امام حسین نے کہا ہو کہ جب میری یاد منانا تو خنجر مار کے اپنے کو زخمی کر لینا یا اپنے سر پر تلواریں مار لینا؟ ہمیں کہاں سے کوئی ایسی بات مل رہی ہے؟ تو اس عنوان سے عزاداری کی بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک چھوٹی معمولی سی مثال کہ دو آدمی مل کے جائیں کسی تیسرے کے پاس کہ ہم آپ کی پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مشکل میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور جب اس کے گھر پہنچیں تو دونوں اپنے گھر کے مسائل پہ لڑنا شروع ہو جائیں، اور اس بات کو ذکر ہی نہ کریں کہ اس کا مسئلہ کیا تھا جس کے مسئلے کو سالو کرانے کے لیے آپ پہنچے تھے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اگر ہم ان ایشوز پر آپس میں دیکھیں، اس بات کی طرف بے انتہا توجہ رکھنا ہے کہ ملت کے اندر افتراق اور انتشار کسی بھی بنیاد پر نہیں پیدا ہونا چاہیے. اگر آپ اس وقت جو رہبری ہے اس کی طرف نظر کریں تو انہوں نے اس بات پر کتنی زیادہ توجہ دی ہے کہ آپس کا افتراق و انتشار تو ایک طرف, بین المسلمین افتراق نہیں پیدا ہونا چاہیے. جس حد تک ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں, جس حد تک ہم ابزارب کر سکتے ہیں, اس حد تک ہمیں جانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس طریقے سے رہبر کے بہت سارے بیانات ہیں کہ آپ ازواج پیغمبر کو برا نہیں کہیں گے, قرآن کریم میں اس بات کی ممانعت ہے کہ اگر, یعنی کہ یہ ایک عجیب نقطہ ہے, ابھی میرا موضوع نہیں ہے, صرف ایک جملے میں اشارہ کر کے کہ قرآن کریم نے جب ابتدا میں مشرکین سے بات کی ہے, بتوں کو احترام کے لفظ کے ساتھ یاد کیا ہے, بتوں کو. اور یہ آپ دیکھیے گا سورہ انعام کی آیتیں جہاں پہ ساتواں پارا ہے, اس جگہ کا حوالہ ہے, اور وہاں پر یہ ذکر موجود ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو ورنہ وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو بھی یہی بات ہے. کیونکہ اگلا جو ہے وہ اپنی جہالت سے مغلوب ہے, وہ لاجیکلی نہیں سوچ رہا, وہ عقل کی بنیاد پہ تفکر نہیں کر رہا ہے. آپ ایک بات کہیں گے تم برے, اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ آنا ہے کہ تم بھی برے, بلکہ تم اس سے زیادہ برے. تو کسی کیچڑ میں پتھر نہیں مارنا ہے, یہ تمام کی تمام باتیں. لیکن یہ کیا ہے, اس طرف انشاءاللہ جب گفتگو میچیور ہوتی چلی جائے گی تو آپ کو میں ان باتوں کی طرف بھی متوجہ کراؤں گا کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے, یعنی قومیں اس روش کو کیوں اختیار کرتی ہیں, ان میں میچیورٹی کیوں نہیں آتی. تو بہرحال ایک یہ بات کہ عزاداری کی شکل کا تعین کرنا ہے تو سید الشہداء اور اہل بیت کے عنوان سے کرنا ہے, نہ کہ اپنی طرف سے خود ساختہ. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے امام حسین سے, جو کچھ بھی میں اپنی طرف سے بنا کے لے آؤں. ایک یہ بات. دوسرا نقطہ اس سے اگلا اور زیادہ اہم, کیا عزاداری کو صرف واقعات کی یادگار کے طور پر باقی رہنا چاہیے یا عزاداری کو ذریعہ اور وسیلہ ہدایت بھی ہونا چاہیے؟ یعنی جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ مکتب ہے, تربیت گاہ ہے, لیکن کس چیز کی مکتب اور تربیت گاہ ہے؟ جب آپ ہدایت کے عنوانات کو, ہدایت کے موضوعات کو سامنے ہی نہیں رکھیں گے, بیان ہی نہیں کریں گے, تمام کی تمام عزاداری کو واقعات اور تواریخ میں بند کر دیں گے, تو یہ عزاداری ذریعہ ہدایت کیسے بنے گی؟ عزاداری ذریعہ ہدایت کب بنے گی؟ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے اقوال کو, کلمات کو, دعاؤں کو, اہل بیت کے طور طریقوں کو, یعنی سمپلی آپ 28 رجب سے لے کر اور دربار یزید تک, 28 رجب سے لے کر دربار یزید تک جتنا مواد آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو ڈسکس کر لیں, آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی علمی, عقلی, روحانی تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بات درست ہے. لیکن ہم اس کو, ان تمام چیزوں کو کیا کرتے ہیں, اس سب کو ہٹا دیا اور صرف واقعات, اور وہ بھی واقعات کہ جن کی کسی کے پاس سند ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ واقعات کربلا میں کتنا فیبریکیشن ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں؟ اس پر اگر نہیں ہے تو علماء کی تحقیق پڑھیے, کتنا فیبریکیشن ہے لوگوں نے کیوں. اور اس کی ایک بہت افسوسناک وجہ ہے, وہ وجہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی چیز عوام میں پذیرائی حاصل کرتی ہے تو مفاد پرست طبقہ ہمیشہ اس کے بزنس پہلو پر فوکس کرتا ہے. یعنی عوام کو کس طریقے سے زیادہ انگیج کیا جائے, زیادہ سے زیادہ الجھایا جائے تاکہ ان کا کاروبار ترقی کرے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, ٹھیک ہے. اس لیے اور عوام کی اکثریت جذباتی ہوتی ہے, عقلی نہیں ہوتی. عوام کی اکثریت علم اور عقل والی نہیں ہوتی, جذبات کی بنیاد پہ چلتے ہیں. تو اس لیے ان کے جذبات کو بھڑکانا اور شعلہ افروز کر دینا, یہ سب سے اچھا طریقہ ہے لوگوں کو انوالو کرنے کا. تو اسی لیے ایک کے بعد ایک, یعنی کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب تک جذبات کو ہیجان میں لے آنے والے واقعات نہیں بیان کی جائیں تو آنسوں کو آنسو ہی نہیں آتے. جبکہ اگر انسان واقعاً مومن ہے تو امام حسین کا نام لے لینا خالی گریے کے لیے کافی ہے, اور جو حقیقتاً مومن ہے اس کے لیے تو جیسے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ خدا نے حسین کے لیے مومن کے قلب میں ایک خصوصی محبت کو رکھا ہے, ایک خصوصی محبت ہے مومن کے قلب میں حسین کے لیے. تو صرف اس کو ذرا سا ایکسائٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. تو گریہ بربنائے محبت اصل گریہ ہے, گریہ بربنائے معرفت اصل گریہ ہے, نہ کہ آپ ایسے دل خراش مناظر پیش کریں گے جس کا نہ الف نہ یہ, اور پھر اس کے بعد لوگوں کو رلانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو اب میں اس بنیادی تمہید کے بعد کہ ہم کم از کم اپنے آپ کو اس قسم کی اپروچ سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں اس راہ پہ آنا چاہتے ہیں کہ ہماری عزاداری امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں قابل قبول قرار پائے. ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز خود ساختہ اور سیلف فیبریکیٹڈ بنا کے امام حسین کے نام پر لائیں گے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جب تک کہ ہم رضا پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل بیت سے قریب نہ ہونا چاہیں. ایک صلوات محمد میں نے آپ کے سامنے دو جملے قرات کیے امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ سے. اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک, اے خدا مجھے قرار دے کہ گویا کہ میں تجھ سے ایسی خشیت رکھتا ہوں کأنی اراک, کہ گویا کہ تجھ کو دیکھتا ہوں. وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ, اور مجھے سعید کر دے, نیک بخت کر دے اپنے تقوی کے ذریعے سے. دو جملے جس کی ایک حد تک تشریح انشاءاللہ کوشش کریں گے اس مختصر سی نشست میں. امام حسین علیہ السلام کے جو کلمات ہمیں ملتے ہیں, اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر ان کلمات پر ہمارا فوکس ہے جو 28 رجب سے عاشور اور پھر اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام دربار یزید تک, ان میں ایک بڑا عجیب طرز تفکر ہے, یعنی کہ جو تمام آئمہ میں کامن ہے, لیکن بات ابھی ہم کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, وہ کنسیپٹ ہے یونیورسلٹی آف حق. حق کا کسی بھی گروہ سے, گروپ سے, افراد سے, مخصوص نظریے سے وابستہ نہ ہونا, یونیورسلٹی آف ٹروتھ, یعنی کہ جو سچ ہے, جو حق ہے, وہ تمام چیزوں سے انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. کوئی بھی شخص یہ کلیم کرے کہ حق میرے نظام میں ہے, وہ خود ناحق ہے. میں آپ کو اس کے لیے مختصراً امام حسین علیہ السلام کے ایک وصیت نامہ جو جناب محمد حنفیہ کے نام آپ نے لکھا تھا مدینہ سے نکلتے ہوئے, اس کے صرف دو فقرے کہ ابتدا آپ کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کے بندے اور رسول ہیں, اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کا تعارف کرانے کے بعد آپ دو فقرے جاء بالحق من عند الحق, یہ رسول پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں. عام طور سے لوگوں کی نظر میں, اور یہ اس پر انشاءاللہ میں جیسے جیسے کل پرسوں یا آگے میں اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ لوگوں کی نظر, ایون شیعوں کی نظر اور امام حسین کی نظر اور آئمہ کی نظر, کتنا بڑا گیپ ہے. زیادہ تر جگہوں پر ہم امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں, یبنا رسول اللہ, یبنا امیر المؤمنین, یبنا فاطمہ الزہرا. یہ فضیلت کا ایک پہلو ہے, لیکن حقیقی فضیلت یہ نہیں ہے. رسول کا بیٹا یا رسول کی بیٹی کے بیٹا ہونے سے کوئی خدا کی بارگاہ میں بافضیلت نہیں ہوتا ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا. اور امام حسین علیہ السلام نے جب بات کی ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو حق کے عنوان سے پہچانوایا ہے, نہ کہ اس بنیاد پر کہ میں تمہارے رسول, یعنی ایک احترام ہے لیکن اصل بنیاد نہیں ہے فضیلت کی. جب رسول کا ذکر فرما رہے ہیں تو کن لفظوں میں؟ جاء بالحق, اللہ کا رسول حق کے ساتھ آیا, من عند الحق, اور حق کی بارگاہ سے آیا. من جاء بالحق, آیا حق کی معیت میں, حق لے کر آیا, من عند الحق, اور حق کی بارگاہ سے آیا. یعنی اس لیے نہیں میں بلا رہا کہ میرے نانا ہیں یا میرے جد ہیں, نہیں, یہ بنیاد نہیں ہے ہماری دعوت کی. یہ بنیاد کس نے بنائی تھی؟ یزید نے بنائی تھی کہ یہ جو جھگڑا ہے یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا ہے. یہ وہ لوگ یہ بنیاد بنا رہے تھے کہ یہ نسلی ٹکراؤ ہے, قبیلوں کا ٹکراؤ ہے. آئمہ نے کبھی اس بات کی کو بنیاد نہیں بنایا. پھر اگلا آگے بڑھتے ہوئے آپ ایک بہت عجیب جملہ فرماتے ہیں, فمن قبلنی, جو مجھے قبول کر لے. اس جملے میں کرب کتنا ہے؟ اگر تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں, فمن قبلنی, جو میری بات کو قبول کرے نہیں, قبلنی, جو مجھے قبول کر لے. اور یہی شیعوں سے نہیں ہو سکا, یہی شیعوں سے نہیں ہو سکا. قبلنی, جو مجھے قبول کر لے. کس وجہ سے قبول کر لے؟ اس لیے کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ نہیں, بقبول الحق, جو مجھے قبول کر لے حق کی قبولیت کی بنیاد پر. کہ جو امام علی علیہ السلام نے حارث حمادان کو بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یا علی, میں ہمارے دور میں امر مشتبہ ہو چکا ہے, لوگ جھگڑ رہے ہیں آپ کے بارے میں, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے راستہ ہی غلط اختیار کیا ہے. حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے, حق اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے. پہلے حق کی معرفت حاصل کرو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو. تو امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ نسلی بنیادیں نہیں ہیں. میں اس لیے تمہارے سامنے اپنی بات نہیں کہ مجھے قبول کرو کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں. فمن قبلنی, جو مجھے قبول کرے, بقبول الحق, حق کو قبول کرنے کی وجہ سے. فاللہ اولا بالحق, اور حق کے حوالے سے تو سب سے بالا تر خدا ہے. یعنی خدا کو قبول کرے, حق کو قبول کرے, اور اس بنیاد پر مجھے قبول کرے. یہ پیغام حسین ہے. اب ہم بحیثیت شیعہ خود سوچیں, ہم کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا یہ مطالبہ ہے نا, یہ مطالبہ ہے ان لوگوں سے کہ جو آپ کے شیعہ ہونے کا, آپ کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں, یہ مطالبہ کر رہے ہیں. فمن قبلنی, مجھے قبول کرو, مجھے قبول کرو. یعنی اس پر پوری ایک مجلس علیحدہ سے ہو سکتی ہے. اس جملے پر فمن قبلنی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مجھے قبول کرو حق کی قبولیت کی بنیاد پر, اور اگر حق کو پہچانتے ہو تو حق پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. قرآن کریم میں کئی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ حق اللہ ہی ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ، اور جس کسی کو بھی خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ باطل ہے. یہ مطالبہ ہے امام حسین کا، اور آپ یقین کریں کہ اس مطالبے کو پورا کرنا مذاق بات نہیں ہے. پوری پوری زندگی گزر سکتی ہے اور ممکن ہے کہ ایک مسلمان اور ایک شیعہ اس جگہ تک نہ پہنچے. یہ معمولی بات نہیں ہے. امام کی بات کو ماننا ایک چیز ہے، امام کو قبول کر لینا بالکل اور کوئی اور بات ہے. امام کو قبول کر لینا کہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے اولا نہیں ہوں، یعنی اس معرفت تک پہنچنا کہ رسول اور امام اذن خدا سے میرے نفس پر مجھ سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں. امام کو اپنے دل میں بسانا، جو ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل کعبہ اور قبلہ حجت خدا ہے. جب تک قبلہ حقیقی دل میں موجود نہیں ہوتا، کسی بھی قبلے کی طرف رخ کر کے اٹھنا بیٹھنا فائدہ نہیں دیتا. وہ نماز اٹھنا بیٹھنا ہی ہوتی ہے خالی. جب تک انسان قبلہ حقیقی کی معرفت، اور قبلہ حقیقی باہر نہیں ہوتا، انسان کے دل میں ہوتا ہے. فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق. یہ نقطہ اصلی ہے دعوت امام حسین علیہ السلام کا، کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ فلاں نسل ہے، یہ فلاں نسل ہے، یہ اس کا ٹکراؤ ہے، لیکن امام علیہ السلام جس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے. اور حق کسی کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، حق کسی گروپ میں نہیں ہوتا، حق کسی ایون مذہب کے لیبل میں بھی نہیں ہوتا. اہل حق وہ ہوتے ہیں جو فقط اور فقط حق حقیقی یعنی بندہ خدا ہوتے ہیں، اور ان کے مقام اور حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز، چاہے لالچ ہو یا دباؤ ہو، انہیں غیر حق کے سامنے جھکا نہیں سکتی. یہ دونوں باتیں، دو باتیں جن میں یہ دو کوالٹیز پائی جاتی ہیں، وہ اہل حق ہیں. اب اس پر آپ کوئی بھی لیبل لگاتے رہیے، لیبل یہاں ارریلیونٹ ہے. اور اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں، سورہ بقرہ 62، سورہ مائدہ 69، جہاں پر اس بات کو پروردگار عالمین نے ایک دم وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ ایون تمہارا یہ دعویٰ بھی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ ہم مومن ہیں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. حق کے اپنے تقاضے ہیں، جو اسے قبول کرے وہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اور یہی پیغام امام حسین کا. اب میں تھوڑا سا اس کی طرف آ جاؤں، اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ خشیت کیا ہوتی ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام یہ دو کوالٹیز کیوں مانگ رہے ہیں، خشیت اور تقویٰ. اور اس بات کو بنیاد قرار دے رہے ہیں کہ اگر مجھے تیرا تقویٰ حاصل ہو گیا تو میں سعادت مند ہو جاؤں گا، میری سعادت تقویٰ الہی میں. کیا مطلب ہے اس بات کے، اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیں. دعائے عرفہ کے ہی آخر کے جملے ہیں، عمیت عینن، عمیت عینن لا تراک علیہا رقیبہ. دعائے عرفہ تو پتہ ہے نا امام حسین علیہ السلام، دعائے عرفہ بھی دو ہیں، ایک امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے صحیفے میں، اور دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے جو آپ کو مفاتی میں ملتی ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ. عمیت عینن، اندھی ہے وہ آنکھ، لا ترا کا، جو تجھ کو نہیں دیکھتی، علیہا رقیبہ، اس بات پر कि तू उन पर निगरान है। मुझे कभी कभी बल्कि अक्सर एक बात एक जुमला सुन के बहुत दिली दुख होता है, वो क्या है कि मोमिनीन एक बात कहते हैं कि हम तो खुदा को नहीं पहचान सकते, खुदा तो हमारी नज़रों से गायब है, खुदा का तो हमें पता नहीं है। मुझे ये चीज़ बहुत तकलीफ दे लगती है। और अगर हम आइम्मा अलैहिस्सलाम के और क़ुरान करीम का मुतालिया करें तो उससे हमें ये बात समझ में आती है कि ज़िंदगी में किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़ाहिर हकीकत रब है। लेकिन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये जुमला फरमा रहे हैं ना, अमियत आयनुन, असल हकीकत यही है, अमियत आयनुन, अंधी है वो आँख। लेकिन कौन सी आँख? जिसको कुरान करीम ने कहा जो ये आँख नहीं, ये वाली आँख। सूरह हज की मेरा ख्याल आयत नंबर 36 या 43 है कि जिसमें खुदा फरमाता है कि ये लोग अल्लाह की निशानियों पर से गुजरते हैं, कुछ नहीं देखते। क्यों? इसलिए कि वो आंखें नहीं जो सर में हैं, बल्कि वो आंखें जो दिलों में हैं, वो अंधी हो जाती हैं, फिर उन्हें हकीकत में से कुछ नजर नहीं आता। तो उसी बात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, अमियत आइनुन, यानी कि अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी का ये ख्याल है वाकईन खुदा गायब है, खुदा मौजूद नहीं है, खुदा को कैसे जाने, खुदा को कैसे? तो ये इस आयत को सूरह हज की पढ़ लें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस जुमले को पढ़ लें, अमियत आइनुन, यानी इस बात पर हैरानी है, जैसे कहते हैं अजब फल अजब, कि इंसान के दिल में ये ख्वाहिश बेदार नहीं होती कि मुझे किसने पैदा किया है, मैं उससे मुलाकात करूं। अजब, मुझे रिस्क देने वाला कौन है, मुझे परवान चढ़ाने वाला कौन है, मेरी ज़िंदगी को ले चलने वाला कौन है? इंसान के दिल में पूरी ज़िंदगी गुजर जाए ये ख्याल नहीं पैदा हो कि मैं उसको देखूं और उससे मुलाकात करूं। और इंसान उसके जवाब में जब वो खुदा कहे ऐ मेरे बंदे मेरी तरफ होता कि मुझे क्या पता आप कौन है, मैं तो आपको जानता ही नहीं। तो ये जुमला है ना, अमियत आइनुन, अंधी है वो आंख, ला तरा का, जो नहीं देखती तुझे, क्या नहीं देखती, अलैहा रकीबा, के तू उस पर निगरान। तो दो बातें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमलों से कि हक यूनिवर्सल है, हक हर जगह है, हक अल्लाह है, और जो हक है हम हमेशा उसकी नजरों के सामने, चाहे हमारी आंख अंधी हो और उसको ना देख रही हो, लेकिन वो आंख ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको ना नींद आती है ना ऊँग आती है, अलैहा रकीबा, हर नफ्स पर निगरा है। जब इंसान में ये कैफियत पैदा हो जाए कि हक हमेशा मुझ पर निगरा है, तो उसके दिल में एक असर पैदा होता है जिसको कहते हैं खशियत, झुक जाना। यानी जब आपको ये बात समझ में आ रही है कि निगाह हक से हम कभी ओझल नहीं हैं, तो हमारे दिल में लाजमन एक कैफियत पैदा होगी, उसे कहते हैं खशियत, रोब का असर, झुक जाने का असर। और ये इसकी उलमा बहुत मिसाल लेते हैं, बहुत सादा सी मिसाल है, मैं एक लफ्ज़ में दोहरा दूं कि इंसान का रवैया उस जगह पर जहां कैमरे हों और कैमरा ना हो, नहीं तो बहुत दफ़ा ये सुनी हुई आपकी मिसालों को, तो ये रवैये तब्दील हो जाते हैं, यानी खुद ब खुद खशियत पैदा होती है कि नहीं, कानून के सामने खुद ब खुद झुकता है इंसान या नहीं। तो अगर ये मारिफत के साथ है कि हम निगाह हक के सामने, तो दिल वाकई झुकता है। اللہم اجعلنی اخشاکا، کہ میں کس طریقے سے تیرے سامنے میرا دل جھکے، کہ انی اراکا، کہ گویا میں تجھ کو دیکھتا ہوں. یہ اس سے ایک درجہ آگے، یعنی پہلا درجہ یہ ہے کہ خدا مجھے دیکھتا ہے، اس سے بالا تر درجہ یہ ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ میرا دل تیری بارگاہ میں ایسے جھکے کہ فقط یہ احساس نہیں ہو کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ میں اس مقام پر ہوں کہ میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں. یہ دعا عرفہ کے جملے ہیں کہ وہ آنکھ مجھے عطا کر میرے رب، میرے دل کی آنکھوں کو کھول دے کہ میں تجھے اپنے اوپر نگراں دیکھوں، میں تجھ کو دیکھوں. اور یہ بات جب ہم کرتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہماری اس آنکھ سے نظر کیا آتا ہے ہمیں؟ کچھ بھی تو نظر نہیں آتا. یعنی وہ سائنس کے اس سے بھی آپ پڑھ لیں، کتنا نیرو بینڈ ہے جس میں یہ آنکھ دیکھتی ہے، کتنا نیرو بینڈ ہے. اور یہ آنکھ تو بیچاری اتنی معذور ہے کہ روشنی کو بھی نہیں دیکھ سکتی، اتنی معذور ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں روشنی کو؟ آپ روشنی کے وسیلے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، روشنی کو نہیں دیکھتے. اتنی معذور ہے یہ آنکھ. اس کی بینائی پر انسان فیصلہ کرے، خدا دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا ہوں. بہرحال، اللہم اجعلنی اخشاکا، میرے دل کو اپنی بارگاہ میں اس طریقے سے جھکا دے کہ میں غافلین کی طرح سے نہ ہوں، اندھوں کی طرح سے زندگی نہ گزاروں، میں اس درجے اولا پر بھی نہ ہوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ میں اس درجے پہ ترقی کر کے جاؤں کہ گویا کہ میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں. اور جب انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ نگاہ حق مجھ کو دیکھ رہی ہے، تو اس کی لائف تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس سے کوئی حرام کام ہوگا؟ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے گا کہ جو خدا کی ناراضگی کو لے آئے؟ نہیں. جب یہ خشیت عمل پر اثر انداز ہو جائے، جب دل پر قائم ہونے والا رعب انسان کی زندگی کو تبدیل کر دے، اس انسان کو کہتے ہیں انسان با تقویٰ. یہ مطلب ہے تقویٰ کا. اسعدنی، اور جو با تقویٰ ہے وہ با سعادت اور نیک بخت ہے. یہ میسج امام حسین علیہ السلام. تو بات میں یہاں پر ہی مکمل کر کے، انشاءاللہ پھر جیسے میں نے کہا کہ آگے کی مجالس میں اس موضوع کو اور کئی عنوانات سے انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے. لیکن اس پہلی منزل پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ کے شیعہ مسلمان، نہیں، یونیورسل ہے. آپ اس پوری کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں، یہ حق ہے. آپ زمین پر رہیں، زمین سے باہر جائیں، اس ملک میں رہیں، اس ملک میں رہیں، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. جو پیغام الہی ہے، جو پیغام قرآن اور اہل بیت ہے، وہ عین حق ہے. اور حق کسی بھی وابستگی سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. حق کی کوالٹی یہی ہے. یعنی جہاں حق کسی دائرے میں بند ہو گیا، یعنی حق شیعہ ہو گیا مثال کے طور پر، وہ حق نہیں ہے. صحیح، شیعہ صرف اس سنس میں کہ آپ کہیں کہ یہ پیرو حق ہے، کیونکہ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنے والا. یعنی یہ شیعہ، یعنی یہ پیرو حق ہے، درست. لیکن اس میں آپ کہیں کہ نہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ ٹریڈیشنز ہیں، ہمارے پاس یہ کسٹمز ہیں، ہمارا نہیں. بہت معذرت، کیونکہ میں بہرحال کسی بھی قسم کے آپ کو داستانے اور افسانے سنانے بالکل بھی نہیں آیا ہوں. اور جو بات عرض کر رہا ہوں اس کے لیے جواب دے بھی ہوں، آپ مجھ سے کوشچن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی میرا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اس کو خالی فیس ویلیو پہ قبول کریں. تو یہاں پر پہنچ کے ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام علیہ السلام نے جو پیغام ہمارے سامنے رکھا وہ پیغام حق ہے. آپ نے لوگوں سے مطالبہ کیا اپنے دور میں اور وہ مطالبہ آج تک باقی ہے کہ مجھے قبول کرو حق کی بنیاد پر, اور اگر تم حق کو چاہتے ہو تو سب سے پہلے خدا کو بعنوان حق پہچان کے اس کے بندہ بنو اور اس راہ سے ہمارے قریب آؤ. اور اس میں میں سلسلہ مصائب سے بھی جڑتے ہوئے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں کہ امام سجاد علیہ السلام یعنی یہ بھی ایک تحقیقی نقطہ نظر ہے. امام سجاد علیہ السلام نے بذات خود انتقام میں خون حسین کا نعرہ بلند کیا, یعنی وہ ایک الگ ہے کہ مختار کو سپورٹ کی یا نہیں کی یا وہ تمام بات, یعنی اصل میں تو ایگریوڈ پارٹی آپ تھے نا, مختار تو نہیں تھے. مختار کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا نا اس سے. اصل میں جو شخصیت جس پر جو براہ راست متاثر ہیں وہ تو امام سجاد علیہ السلام. کتنے جملے آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے یہ دیکھا اور پڑھا ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے انتقام کی بات کی ہو. On the contrary, جب امام سجاد علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو صحیفہ سجادیہ ہمارے ہاتھ میں دیکھے گئے ہیں. کیا ہے کہ ہم, یہی تو ہمارا سب سے بڑے پرابلم ہے کہ ہم اس بات پر دقت نہیں کرتے کہ کردار معصوم کیا ہے. ہم خود ساختہ چیزوں کو لے کے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. اس کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے خاندان پر کوئی انسان ضرب لگائے, نقصان پہنچائے, میں پوری زندگی سوائے انتقام کے کوئی بات نہیں کروں گا. یہ کردار معصوم اور امام ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس چیز پر ضرب لگائی ہے, اس مرض پر, اس بیماری پر جس کی وجہ سے کربلا ہوئی ہے. آپ تلواریں لے کے کاٹتے چھاٹتے رہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ انہوں نے ان کو قتل کر دیا, انہوں نے ان کو قتل کر دیا, کیا نتیجہ نکلے گا؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ کربلا ہوئی کیوں تھی. اس جگہ تک بات پہنچی کیوں؟ امام علیہ السلام کی پکار پر لوگوں نے لبیک کیوں نہیں کہا؟ 12,000 خطوط بھیجنے کے بعد لوگ منحرف کیوں ہو گئے؟ اصل سوال یہ, امام سجاد علیہ السلام نے اس پر ضرب لگائی ہے, اس بیماری کا علاج فراہم کیا ہے کہ جو معاشرہ علم سے, معرفت سے, خشیت الہی سے, تقوی پروردگار سے اپنا رشتہ کاٹ لے وہ زبانی جو دل چاہے بولتا رہے. ظاہراً ان کی مسجدیں آباد رہیں, ظاہراً وہ روزہ نماز زکوٰۃ کرتے رہیں, ظاہری طور سے کعبے کا طواف کرتے رہیں, لیکن وہی میں نے کہا کعبہ قبلہ حقیقی نہیں ہے. آپ جتنا دل چاہے گھوم جائیے اس کے گرد, فقط اس کا طواف آپ کو خدا تک نہیں پہنچاتا ہے. قبلہ جو کعبہ حقیقی ہے جب تک اس کی بارگاہ میں انسان نہ حاضر ہو. تو امام سجاد علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ جب تک تعلق با خدا نہیں ہوگا, جب تک خشیت الہی نہیں ہوگی, ان حقیقتوں کی غیر موجودگی میں جب بھی تمہارے سامنے کوئی یزید آئے گا تمہارے قدموں میں طاقت نہیں ہوگی اس کے سامنے کھڑے ہو سکو. جب بھی کوئی ابن زیاد تم کو للکارے گا تم ہمیشہ مسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے. یہ پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا, اس نے اس کو قتل کر دیا, ہم نے ان سے انتقام لے لیا. کیونکہ ہم حجت خدا ہیں, ہماری الہی ذمہ داریاں ہیں, ہم نے ویسے ہی اپنی ذات کو خدا کو دے دیا ہے. ہمیں جو معاملہ کرنا ہے خدا سے وہ خدا کی بارگاہ میں کرنا ہے. کہ جس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ ہاتھ رکھ کے کیا فرمایا, اللہم تقبل منا ھذا القربان, ہمارا معاملہ خدا سے لوگوں سے ہے ہی نہیں, ہمیں اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ تم ہمیں قتل کرو یا قبول کرو. قتل کرو گے آپ خود بدبخت بنو گے, قبول کرو گے خود خوشبختی کو حاصل کرو گے. ہماری الہی ذمہ داری ہے جو ہم ہر حال میں پوری کرتے رہیں گے. یہ کردار معصوم ہے جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے, جس کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے. تو خدا را ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی خود ساختہ باتوں سے باہر نکلنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ آسان نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہے. پہلا تو یہ کہ سمجھنا, پڑھنا, مطالعہ کرنا, تحقیق کرنا, دقت کرنا, اور اس سے کہیں زیادہ مشکل اپنے قلب کو اس کے لحاظ سے تبدیل کرنا. بہت مشکل کام ہے, بہت خصوصی توفیقات خدا چاہتا ہے. میں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ بہت خصوصی توفیقات پروردگار چاہتی ہے یہ چیز کہ انسان کا قلب امر امامت کے ساتھ ہو جائے, انسان کو امر امامت کی معرفت ہو جائے. بہت تھوڑے سے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. ایک صلوات محمد اللہ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا کرے اس عزا کے صدقے میں. اور دعا ہے کہ یہ باتیں ہم سب کے قلوب میں جذب ہوں, سب سے زیادہ خود اپنے لیے, کیونکہ کہنے والے پر ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ اگر وہ بات کہے جو خود نہ سمجھتا ہو اور وہ کہے کہ جس پر خود عمل نہ کرتا ہو, تو سب سے پہلے اس کی گردن خدا کے ہاتھ میں. بہرحال اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یہ دعا اس کے ساتھ. اور جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا امام سجاد علیہ السلام کا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کا, کہ کربلا کے بعد یہ دو ہستیاں ہمارے لیے منارہ نور ہیں اس کردار کے حوالے سے کہ جس کی شمع کو, جس کی مشعل کو, جس کے مینار کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے بلند کیا تھا. اور ہمارے لیے, ہمارے سامنے جو سب سے عجیب تر بات آتی ہے وہ یہ کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اس کربلا کے صحرا میں ان جلے ہوئے خیموں میں, اس لٹے ہوئے حرم میں یہ صدائیں بلند نہیں ہو رہی تھیں کہ اے خدا تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا, اے خدا تو نے ہمارے سائے ہم سے چھین لیے. یہ صدا بلند نہیں ہو رہی تھی, یہ جملے کسی کی بھی زبان پر نہیں تھے. بلکہ اگر اس صحرا میں کوئی آواز بلند ہو رہی تھی تو وہ تسبیح ہو, تحلیل ہو, تکبیر کی آواز بلند ہو رہی تھی. کہ جس طریقے سے روایتوں میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمائش کی تھی کہ اے میری بہن مجھے اپنے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا, تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے شام غریبہ سے لے کر اپنی زندگی کی آخری رات تک اس وعدے کو نبھایا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام اگرچہ کے بیمار ہوں, اگرچہ کے تکلیف میں ہوں, اگرچہ کے اذیت میں ہوں, لیکن پوری رات आपकी सदाए तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह करबला में बुलंद होती रही। ये वो किरदार है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम। उसके बाद कूफे का मरहला आता है। कूफे को जिस तरीके से कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब उम्मे कुलसूम जब उन बाज़ारों में गई हैं, तशरीफ़ ले गई हैं, और उस वक्त अहले कूफा ने आप हजरात को पहचान कर गिरिया किया है। अहले कूफा और अहले शाम में ये बड़ा अजीब फ़र्क है कि अहले कूफा रो रहे हैं अहले बैत को पहचान कर। अब आप बताएं किस कदर अजीब बात है, किस कदर अजीब मरहला है कि जिनको तुमने बतौर मेहमान बुलाया और उसी वक्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था कि ऐ धोखे और फरेब की औलादों, खुदा तुमको हमेशा इसी तरीके से रुलाए रखे। और फिर उस दरबार में इब्न ज़ियाद के सामने हाजिर होने का मरहला आता है इंतहाई दर्दनाक, जिसमें वो मलऊन बराहराज जनाब सैयदा को मुखातिब करके कहता है कि देखो खुदा ने तुम्हारे ख़ानदान के साथ क्या किया, देखो खुदा ने नऊज़ु बिल्लाह अमीरुल मोमिनीन यजीद की कैसी मदद की, देखो खुदा ने बनी हाशिम से और तुम्हारे भाई से किस तरीके से बदला लिया। और उस वक्त ये शुजाअत हैदरी है कि जिसका नमूना कामिल बनकर जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि मा रुअयतु इल्ला जमीला, कि तू उस दिन से डर कि जब तू रोज़े महशर खुदा की बारगाह में रसूल पाक के सामने हाजिर होगा, तू उस दिन से डर, हम तो हर मरहले पर खुदा की तरफ से सिवाय हुस्न व जमाल के किसी और चीज़ को देखते ही नहीं है। और उससे आगे बढ़कर कि जब यह काफिला शाम में दमिश्क में दाखिल हो रहा था तो उस वक्त दमिश्क को दुल्हन मलऊन के तरीके से सजाया गया था। तमाम शहर वालों को हुक्म था कि एक बागी ग्रोह को कत्ल करके लाया जा रहा है और खलीफा की खुशी में शरीक होने के लिए सब अपने घरों की छतों पर आओ, बाज़ारों में आओ, गलियों में आओ। और उस वक्त जब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस कैफियत को महसूस किया तो ये जुमला हमें खून के आंसू रुलाने के लिए काफ़ी है कि जनाब उम्मे कुलसूम शिमर से मुखातिब होकर कहती हैं कि ऐ शिमर, ये ऐ शिमर ही रुला देने के लिए काफ़ी कि कहाँ औलाद अली व फातिमा और कहाँ वो मलऊन, कि ऐ शिमर अगर हो सके तो इन सरहाए शुहदा को आगे आगे कर लेना, हमें दूसरे दरवाजे से दाखिल कर देना ताकि तमाशबीनों की नज़र इन सरों पर पड़ जाए और उनकी निगाहें हमारे खुले हुए सरों पर ना पड़े। लेकिन उस मलऊन ने अपनी अजली और अबदी शकावत के बिना पर इस तरीके से किया कि आगे आगे सरे शुहदा थे और उनके पीछे पीछे वो बीबियां कि जिनके सर को कभी अफलाक ने ना देखा था। ولعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم نور ظاهري بطاعتك وباطني بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك وسري باستقلال اتصال حضرتك پروردگار عالمین اس روئے زمین پر ہونے والی تمام عزاداری کو با مقصد بنائیں پروردگار عالمین تمام عزاداران سید الشہداء کی جان و مال و عزت و آبرو کی کامل حفاظت فرمائیں رب العالمین عاشور اور اربعین میں ہونے والے اجتماعات جو کربلا میں ہیں ان کی خصوصی حفاظت فرمائیں، وہاں حاضر ہونے والے مؤمنین کے درجات کو ہر ممکن بلند فرمائیں، اور ہمیں اپنی دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے وہ سرمایہ فراہم کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کو روشن کر دے. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا حسین